نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. تیس میں پارے تینس سے زائد تلاوت کی گئی ہے، تقریباً 17 سورتیں، آج آخری بیان ہوگا، اس لیے کہ اب کل انشاءاللہ تعالی ختم قرآن مجید ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو اکابرین تشریف لائیں گے وہ بیان بھی فرمائیں گے، دعا بھی کرائیں گے. جو بیانات ہوتے رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کوئی باقاعدہ تفسیر نہیں ہے، ایک شاعرانہ جائزہ صرف پیش کیا جاتا رہا ہے کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے تو اس میں کیا مضامین بیان کیے گئے، اور بعض اوقات ایک آدھ ہی واقعے کو بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا. بہرحال طبقت لسانی کی وجہ سے اگر کوئی اس میں بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو وہ میری غلطی ہوگی. باقی اپنی طرف سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بات ہے اس کو صحیح طریقے پر بیان کر دیا جائے تاکہ عمل کرنے والوں کے لیے سہولت اور آسانی ہو. اللہ رب العزت نے سورہ نبا، جو امید سالون بھی کہلاتی ہے، سورہ نبا اس کا نام ہے، اس میں نبا عظیم کی خبر دی ہے، اور نبا عظیم سے مراد قیامت ہے. یقیناً وہ ایک بڑی گھڑی ہوگی، بہت بڑی ساعت ہوگی، تو عنقریب وہ بقا ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب قیامت آئے گی سو آئے گی، کب آئے گی اس کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے، یعنی یقینی علم کسی کو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ بہت سی علامات قیامت بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور بعض بڑی بڑی نشانیاں پوری ہونی باقی ہیں، تو آپ بھی منتظر رہیں اور ہم بھی. لیکن جس پر آئے گی قیامت ان پر آئے گی، لیکن ہمیں اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنی قیامت کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جب آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور جو زندہ رہے گا وہ قیامت دیکھے گا، اور جو مر جائے گا یقیناً اس کی قیامت قائم ہو چکی. اس لیے ہمیں اپنی عمروں کے اعتبار سے اور وقت موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اگلی سورت میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یعنی اس میں تعریف فرمائیے اس شخص کی کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. حقیقت میں اللہ ہی کا ڈر ڈر ہے، دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف کوئی ڈر اور خوف کی چیز نہیں ہے، ایک دن یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی اس بات سے ڈرے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ تعالی ہم سے بات پوچھ فرمائیں گے. ونہ النفس عن الہوا، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا. انسان کے دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن شیطانی خیالات زیادہ آتے ہیں. بعض اوقات اس پر عمل کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، لیکن آدمی یہ سوچے کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ساری مخلوق کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ میری وہاں ذلت ہو، رسوائی ہو، اور سب کے سامنے مجھے وہاں رسوائی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اس کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے فرمایا کہ جو شخص یہ سوچ کے گناہ سے رک گیا، یعنی دل تو چاہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن بات یہ ہے کہ خواہشیں جتنی بھی چاہے پوری ہو جائیں، لیکن آدمی کے ارمان سارے پورے نہیں ہوتے. تو آدمی کا دل چاہتا ہے، گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی آرزو ہے اس کو پوری کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن آدمی اپنے دل کو مار لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے اس گناہ سے رک جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے آدمی کا ٹھکانہ پھر جنت. اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرما دے اپنے فضل و کرم سے، کہ خیالات گناہ تو ہم سب کو آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اگلی سورت میں اللہ رب العزت نے اس نابینا صحابی کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ یہاں پر بھی تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، آپ کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئیں، تیوریوں پر بل آ گئے، اس بات سے کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا اور چونکہ وہ نابینا تھا اس سے پتہ چل گیا کہ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہے اور کس لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا ایک نابینا آدمی اپنے ناواقفیت کی بنا پر آپ سے سوال کرتا رہا، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبس و تولى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بجبی ہوئے، آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، انجاءہ الاعمى، اس بات سے کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ فرما دیتے، یعنی بعض اوقات کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے، انجانے میں کوئی بات پوچھ رہا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے جواب دینے سے اس کی اصلاح ہو جاتی، اس کے قلب کا تزکیہ ہو جاتا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ اس وقت آئے ہوئے تھے آپ ان سے باتوں میں مصروف تھے اور یہ نابینا صحابی بار بار کسی بات پر اصرار فرما رہے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اس وقت ناگوار گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کافر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی ان کی امید تھی کہ شاید وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ ایک مسلمان تھا، تو اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ ایک مسلمان زیادہ وقت رکھتا ہے بنسبت اس کے اس شخص کے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، ہمیں خالی امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن ہو یا نہ ہو ابھی کچھ پتہ نہیں، اس لیے مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا یہ زیادہ اعلیٰ اور اہمیت کی چیز ہے بنسبت اس کے کہ ہم نئے مسلمان بنائیں، نیا جو مسلمان بنے گا اللہ توفیق جس کو دے گا وہ تو بن ہی جائے گا، لیکن اپنے مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ بات ہے، اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بھائی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں آج جو دوست بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس تیری خاطر میں سب کچھ ہوں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پائے گا وہاں پر، اس لیے یہاں پر آج کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض کافروں نے اس زمانے میں یہ کہا کہ یعنی بعض نے کہا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، تمہارا گناہ میں اٹھا لوں گا، تمہیں جو عذاب ہوگا وہ میں سہ لوں گا، ارے کیا سہ لے گا بھائی، تجھے اپنی کی فرصت نہیں ملے گی تو دوسرے کے کیا گناہ لے گا، ہیں تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے، یاد رکھیے کہ آج جو لوگ ہمیں گناہوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کی زندگی گزاریں اور کہتے ہیں کہ میاں دیکھی جائے گی، تو کیا دیکھی جائے گی، جب کہ مر جاؤ گے تب دیکھی جائے گی، جب عذاب ہو رہا ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو دیکھا جائے گا، قبر کے اندر جو ہے وہ اللہ معاف کرے اگر عذاب ہو رہا ہوگا تو دیکھا جائے گا، کیا کرو گے اس وقت، کیسی باتیں کرتے ہیں ہم کہ دیکھا جائے گا، دیکھا تو تب جائے گا جب ہمیں قدرت ہوگی، ہاتھ ہلانے کی بھی قدرت نہیں ہوگی، زبان بولنے کا بھی یارہ نہیں رکھ سکے گی، تو کیا دیکھا جائے گا، کس بنیاد پہ ہم اتنی بات بڑی کہہ دیتے ہیں کہ میاں وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی، خدا نہ کرے کسی کو اگر آگ کا گولا مارا جا رہا ہوگا تو اس وقت کیا دیکھا جائے گا، کیا کر سکے گا آدمی، سوچو تو صحیح کچھ تھوڑا سا، دیکھو یہی زندگی ہے، بار بار کہنے والے کہہ رہے ہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے کی زندگی، بس اس میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم، پھر کچھ نہیں دیکھا جائے گا، پھر اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہمارے چاہنے سے پھر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں میں انتہائی محبت کے ساتھ آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک دوسرے کو کی محبت دل میں ڈالی ہے اور اللہ نے مسلمان بنایا ہے، یقیناً جو بڑے مجھ سے عمر میں ہیں وہ میرے بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ بچوں کی طرح ہیں، اور جو برابر کے ہیں وہ برادروں اور بھائیوں کی طرح ہیں، تو میں ان سے یہ انتہائی جو ہے محبت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندگی دی ہے اس کی ہم قدر کر لیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کر لیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، خود ہماری یعنی گناہ کے اندر ہماری ہی درگت بنے گی، ہم ہی مصیبت میں پھنسیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں نہ پڑو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، تو میرے عزیزو اس سے پہلے کہ موت آئے ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں، جو خامیاں خرابیاں ہیں ان کو درست کر لیں، مرنے کے بعد کون کیا دیکھے گا، اور ہمارا کوئی کتنا ہی عزیز و قریب ہو کیا ہمارے کام آ سکتا ہے، خدا نہ کرے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو کوئی آگے چھڑا دے گا، اللہ کی گرفت میں آ جائے کون چھڑا سکتا ہے، ساری دنیا بھی اگر مل جائے، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں کچھ کام نہیں آئیں، تو کس بل بوتے پر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو چاہیے ہم یہ دیکھیں کہ بس اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے, اس کی مہربانی ہو جائے. اس لیے کوشش کریں, بچنے کی کوشش کریں جس حد تک ہو سکے. نفلیں چاہے بے شک نہ پڑھے آدمی, بہت زیادہ مسجد میں چاہے نہ بیٹھے, فرائض واجبات ادا کر لے, نفلیں چاہے نہ پڑھے, اس پر انشاءاللہ بخشش کی امید ہے. لیکن گناہ سے بچے اصل جو چیز. اب آدمی فرائض بھی پڑھ رہا ہے, راتوں کو تہجد بھی پڑھ رہا ہے, لیکن گناہ بھی کر رہا ہے. ایسے تہجدوں کا کیا فائدہ, ایسے نفلی روزے رکھنے کا کیا فائدہ جس میں آدمی گناہ سے نہ بچ سکے. بنیادی اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناراض کر دینے والی ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جن سے بارشیں رک جاتی ہیں, جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے, نہ دی جائے اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتے. اور اسی طریقے سے بعض گناہ ایسے ہیں رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہلاکت آسمانوں سے یا عذاب نازل فرما دیتے ہیں. تو مختلف قسم کی بدعمالیوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب رکھے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے کھول دے, بند ہونے سے پہلے پہلے ہماری آنکھیں کھول دے, تاکہ ہمیں آخرت کی فکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. اسی کو فرمائے کہ یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, سامنے سے بھائی آ رہا ہوگا, نظر چرا کے کھڑا ہو جائے گا کہ آج ایسا نہ ہو کہ بھائی نیکی مانگ لے کہ بھائی ایک نیکی کم پڑ رہی ہے مجھے دے دو. ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا کوئی. وہ امہ و ابی, ماں سے باپ سے سب بھاگیں گے. وصاحبتہ و بنیہ, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے. اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ کے جو احوال تھے ان کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل تو قیامت ہی کا ذکر ہے کہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت, یہ سب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب سورج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ پھوڑ کے سمندر پہ ڈال دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. کیا اصل حقیقت ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن بات یہ ہے میرے عزیزو کہ سورج چاند یہ سب انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں, یہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں. دن نکلتا ہے, اگر سورج نہ نکلے رات رہے, دن بعض وقت ہم کام نہیں کر سکیں. اسی طریقے سے رات کی ٹھنڈک آتی ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے, سو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے دن اور رات ہمارے لیے بنا دیے ہیں. دن کام کے لیے بنایا, رات سونے اور آرام کے لیے بنائی. ضروری سونا یہ ضروری ہے انسان کے لیے, تو اللہ نے بنا دیا. اور اس کے لیے اللہ نے جبری طور پر نیند کو مسلط کر دیا. اگر ساری دنیا مل کے اوقات مقرر کرتے کہ بھئی تم اتنے بجے سو جایا کرو, ہم اتنے بجے, ممکن نہیں تھا. اور انسان سو جاتا تو پتہ چلا کہ ادھر مرغا جو ہے کوکڑوں کو کر رہا ہے, ادھر گدھے چیخ رہے ہیں, ادھر کتوں نے شور مچا رکھا ہے, نیند ہی نہیں آ سکتی, انسان کیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے رات ایسی رکھی کہ ساری دنیا پر, یعنی جہاں جہاں رات ہے وہاں کے حیوانات, وہاں کے جانور, وہاں کے پرندے اور وہاں کے جو انسان, سب پر اللہ تعالیٰ موت جو ہے مسلط کر دیتے ہیں, نیند کو مسلط کر دیتے ہیں. جبری طور پر سب کو نیند آ جاتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں. جو جاگ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی غنودگی سی آ جاتی ہے, وہ بھی سونے لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے. لیکن بہرحال جب قیامت آئے گی, یہ سورج یہ چاند جو ہماری خدمت آج کر رہے ہیں, یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. ادھر شمس کورت و ادھر نجوم انقدرت, ستارے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور سورج بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا, اور یہ پہاڑ بڑے بڑے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. آج ہمیں اتنا بڑا پہاڑ نظر آتا ہے کہ ذرا سا پہاڑ کھودنا آسان معلوم نہیں ہوتا, لیکن کل قیامت کا دن جب آئے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک درخت ہے چیڑ کا درخت جس میں روئی لگتی ہے اور بہت نرم ہوتی ہے, ذرا سی جب وہ کھل جاتا ہے اس کا پھل, اس میں جو روئی ہوتی ہے وہ ایسی اڑتی پھرتی ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا بالکل. ہمارے جو گدے روئی میں, روئی جو گدوں میں ڈلتی ہے وہ پھر کچھ وزنی ہوتی ہے, لیکن وہ جو روئی ہوتی ہے وہ اتنی یعنی عجیب سی ہوتی ہے اور اتنی اڑتی ہے کہ پوری فضا میں روئی روئی ہوتی. جہاں وہ درخت ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو معلوم ہے, ہمارے یہاں پہلے بہت لگے ہوئے تھے مسجد میں, اب تو غالباً ایک دو درخت ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ہیں. اس میں بعض اوقات روئی جب آتی ہے تو وہ اڑتی. فرمایا کہ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ روئی کے گالے بن جائیں گے, اڑتے پھریں گے. اور اسی میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن یہ سوال کریں گے, پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ناحق ظلمن بچیوں کو قتل کیا، بی ای ذنب قتلت، کہ کس جرم میں سزا دی گئی، کس جرم میں قتل کیا گیا. بات یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی سوال کریں گے، اور وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ان جن بچیوں کو قتل کیا گیا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، تو ماں باپ ہی نے تو قتل کیا. باپ خود اپنی بچیوں کو قتل کر کے آیا، زمین میں گاڑ دیا، اب باپ کیا کہے گا کہ میں نے قتل کیا تھا، وہ بچی کہاں ہے، میری بچی قتل کی گئی تھی، ایسا نہیں ہو. تو باپ ہی نے قتل کیا، وہ دعویٰ کیا کرے گا اس وقت. اس لیے اللہ تعالیٰ خود کریں گے ان کی طرف سے دعویٰ، اللہ تعالیٰ کریں گے یہی زمین قتلت، میاں کس جرم میں قتل کیا تم نے ان کو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے. تو بہرحال یہ تو ایک گناہ کا ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی گناہ کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ بازپرس فرمائیں گے، تو پھر کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے سکے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے. اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب کے ساتھ یہ انسان کیوں اکڑتا ہے، کس لیے اکڑتا ہے، کیا تو بہت زیادہ طاقتور ہے، پہاڑوں کو ٹھوکر مار کے اڑا سکتا ہے، ان کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. ما غرک بربک الکریم، اور کریم رب کون ہے، الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا. اللہ چاہتے تو ہاتھ نہ ہوتا، پیر نہ ہوتا، کسی کے ناک نہیں ہیں، کسی کا حلق حلقوں کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں مختلف، آپ بچوں کو دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہاتھ بھی دیے، پیر بھی دیے، ناک بھی دی، کان بھی دی، ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں چاہا تمہیں بنا دیا، تمہیں جوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور پیدا بھی اللہ نے کیا ناپاک قطرے سے، پانی سے. تو اللہ رب العزت وہ ہیں جو پانی پر کاریگری کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مصور پانی پر کاریگری نہیں کر سکتا. کسی آدمی سے کہو کہ سمندر پہ پانی پر کوئی تصویر بنا دے، ممکن نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے انسان کو پیدا کیا، ہم جو ہیں وہ ناپاک قطرے سے پیدا شدہ انسان، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدائش کا ذریعہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو گناہگار ہیں وہ جائیں گے سجین میں، اور جو لوگ نیک ہیں وہ علیین میں جائیں گے. یہ دو مقامات ہیں، سجین بالکل نیچے اور علیین اوپر. تو جو لوگ نیچے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الابرار لفی علیین، کہ ابرار جو ہیں نیک لوگ یہ علیین میں ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو گناہگار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ سجین میں ہوں گے. اس لیے اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار میں شامل فرما لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. انسان کی پیدائش کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے فضیلت یا اشرف المخلوقات جس چیز جس کو بنایا ہے وہ انسان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں انسان کو بنایا کسی اور سانچے میں کسی کو ڈھالا نہیں، اور فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، یعنی بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر ہم اس کو اسفل السافلین میں لوٹا دیں. اسفل السافلین تحت السرا، زمین کے نیچے، ساتو زمین کے نیچے. لیکن کن کو نہیں لوٹائیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ اصل کامیاب انسان وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے نبی پر، اور پھر اس کے بعد صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اچھے اعمال بھی اختیار کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، تو وہ لوگ کامیاب ہیں. اسی طریقے سے آخری سورتیں جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، لیکن اس سے پہلے سورہ کوثر بھی ہے. ہر سورت کا اعتقادہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے، لیکن اس میں طوالت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں عرض کر دوں سورہ نصر کا بیان ہے تھوڑا سا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت نازل فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حالانکہ اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر و فتح کا ذکر ہے اس میں، اور ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے. تو بظاہر تو موقع خوشی کا تھا، لیکن جو لوگ رازدار ہوتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رونے لگے. کسی نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں، اس میں تو خوشی کی خبر ہے. آپ نے فرمایا کہ خوشی کی خبر میں غم کی خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح اپنے رب کی کیجئے، حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے. میرے عزیز و ہمارے لیے سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق تھی. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلک بھی نہیں جھپکی آپ نے اللہ کے حکم کے بغیر، لیکن اس کے باوجود جب وقت آخر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسبح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیا کریں اللہ کی، اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور استغفار کیا کریں. یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. بتائیے کہ ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہوگی؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرنا، جہاد کے لیے فوجوں کو روانہ کرنا، خود بھی جہاد میں شریک ہونا، اور اللہ کے دین اور اللہ کی دعوت کو عام کرنا، یہ رات دن صبح و شام کا یہ کام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آدمی ذکر سے خالی نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل تیرا یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہتی تھی. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہ کر رہے ہوں. لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا فسبح، آخرت کی تیاری کیجیے. اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی تیاری ایک اور چیز ہے. جس آدمی کو فکر ہو جاتی ہے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حمد، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر مزید تسبیحات اور اللہ کے حمد و ثنا اور اس پر استغفار کثرت کے ساتھ کرنے شروع کر دی تھی آپ. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم تو اس سے بہت زیادہ محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ دیا گیا کہ اللہ اے یا نبی اللہ، اے اللہ اے میرے نبی، آپ جنت کے جس دروازے سے جائیں داخل ہو جائیں، اس کے باوجود اتنی جو ہے مشقت کی جا رہی ہے، کرائی جا رہی ہے. تو میرے عزیز و ہمارے ہم سے تو کوئی وعدہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے امید ہمیں رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو درست رکھنے کی فکر رکھنی چاہیے. آخری دونوں جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں، اور آج کل خاص طور پر جس طرح کی فضائیں چل رہی ہیں اس میں ان صورتوں کا بہت زیادہ ورد رکھنا. بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھیے. سوئیں تب بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ نیند سے آنکھ کھلا دے تب بھی ان صورتوں کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنے کی فکر کریں، اور تین دفعہ پڑھیں، پانچ دفعہ پڑھیں، سات دفعہ پڑھیں، جتنا ہو سکے. کیونکہ اس زمانے میں جتنے فتنے ہیں، فساد ہیں، حسد ہیں، کبر ہیں، اور اسی طرح جادو ہیں، اثرات ہیں، شیاطین ہیں، انشاءاللہ یہ صورتیں دونوں کی دونوں ان تمام چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے ان صورتوں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کے اپنے فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کر دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان کو پڑھیے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے جادو کو ختم فرما دے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو جادو تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو ورد بھی رکھیں، اپنے بچوں پر دم بھی کر دیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ شر و فتنوں سے بچائیں، اور خاص کر فتنوں کا زمانہ ہے یہ، ان سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ایک اعلان ہے بھائی معتکف حضرات کے لیے خاص طور پر، کہ 3 بجے کا وقت دیا ہے دوپہر کو، ظہر کے بعد اپنا سامان وغیرہ سمیٹ لیں، اور خادمین چونکہ صفائی وغیرہ کریں گے مسجد کی تو خیمے خالی کر دیں، اور اپنے سامان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، بلکہ آپ خود بھی خادموں کے ساتھ تعاون کریں کہ اپنے اپنے خیموں کی صفائی تو کم از کم اس طرح سے کر لیں کہ کیونکہ وہاں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، بعض اوقات سامان وہیں گر جاتا ہے، چیزیں گر جاتی ہیں، تو اس کا اہتمام فرمائیے. کوشش کریں کہ مسجد جو ہے وہ آلودہ نہ ہو، اس کی عظمت اور اس کا ادب اور احترام باقی رہے. تو کل 3 بجے آپ حضرات جو ہے وہ اپنا سامان وغیرہ سمیٹ لیں، تاکہ جو خادم حضرات ہیں وہ اپنی صفائی وغیرہ جو کریں گے اس میں رکاوٹ نہ ہو. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبت للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پیر تک، اللہ بجز آپ کے کوئی ہمارا اے اللہ ہمیں بخشنے والا نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں. اے اللہ آپ ہی ہمارا ٹھکانہ ہیں. اے اللہ ہم آپ ہی کے چوکھٹ پر آتے ہیں، آپ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ ہی سے یا اللہ التجائے کرتے ہیں. ہمارے خالق و مالک بھی آپ ہیں، اے اللہ ہمارے پالنہار بھی آپ ہیں، بخشنے والے بھی آپ ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے بھی آپ ہیں. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں کرنے والے بھی آپ ہیں. اے اللہ دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دینے والے بھی آپ ہیں، آخرت کی پریشانیوں سے نجات دینے والے بھی آپ ہیں. اے اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں ہمارے، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی بخشنے والے ہیں، آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. اے اللہ خوشحالیاں بھی آپ ہی عطا فرماتے ہیں، رزق واسعے بھی آپ ہی دینے والے ہیں، اولادیں بھی آپ ہی عطا فرماتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خوشیاں بھی آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، غم بھی آپ ہی کی طرف سے آتے ہیں. اے ہمارے مالک و خالق، ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، اے اللہ خیر کے معاملے فرما دے. اے اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرما دیجئے. یا اللہ ان راتوں میں ہماری بخشش فرما دیجئے. اے اللہ دنوں میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں داخل فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں ان میں ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لیجئے، نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں، اے اللہ ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں. اے اللہ آپ ہی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری پردہ پوشیاں فرما رکھی ہیں. اے اللہ دنیا میں بھی فرمائیے اور فرماتے رہیے، اور آخرت میں بھی پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے، کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ خواہشات نفسانی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، شیاطین کے شروع و فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں مسجد میں آنے کی کثرت سے ہمیں توفیق دی ہے. اے اللہ ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں. اے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں. اے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اے اللہ دین سے ہمارا تعلق قائم فرما دیجئے، مسجد سے ہمارا تعلق قائم رہے. اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں میں رغبت عطا فرمائیے، نیک کاموں میں رغبت عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں آپ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اور ہم سے آپ محبت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرما دیجئے جو تیرے نیک بندے ہوں اور جن سے آپ محبت کرتے ہوں. اے اللہ اس رمضان المبارک میں جتنے تیرے محبوب بندے ہیں، اے اللہ تجھ سے جو دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تیرے آگے روتے ہیں، للکتے ہیں، اے اللہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اے اللہ آنسو بہاتے ہیں، الہی اپنے فضل خاص سے ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر دے. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر دے. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر دے، اور ہماری دعاؤں میں انہیں شامل فرما لے. اے اللہ جو لوگ عمرے پر گئے ہوئے ان کے عمروں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی دعاؤں میں بھی ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرما دے، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، کرم کے معاملے فرما. اے اللہ عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ قرآن مجید سے شغف رکھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے. اے اللہ جو کمی کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے. اے اللہ جو بقیہ ایام ہیں رمضان المبارک کے، ان کی قدر کے قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بہت سے احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اے اللہ کسی نے ظلمن ان کے مکان دبایا ہوا ہے، تو کسی نے کوئی اور کام کیا ہوا ہے. یا اللہ اپنے فضل سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کو راحت عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، ضرورتیں پوری فرما دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید سے ان کو جوڑ دیجئے، اے اللہ ان کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بنا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ شر و فتنوں سے بچائیے، اے اللہ شر و فتنوں سے بچائیے، اپنے سوا اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ معذوری سے محفوظ فرما دے، بیماری سے محفوظ فرما دے، مرتے دم تک یا اللہ ہمیں معذور نہ فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، اے اللہ ہم محتاج نہ بنے، ہمارے اعضا سلامت رہیں، ہاتھ پیر سلامت رہے، اے اللہ قلب و جگر سلامت رہے، اے اللہ سر سے لے کے پیر تک ہمارے اعضا سلامت رہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، جس جس کا جو جو حق ہے اے اللہ اس کی ادائیگی کی مرنے سے پہلے توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کسی حق میں ہم سے آپ مواخذہ نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے، الہ العالمین ہم پر رحم فرما دے، کرم کے معاملے فرما دے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں یا اللہ جو محنتیں کرتی ہیں، اے اللہ تو ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لے، ان سب کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے، خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں نے بیٹیوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ مزید کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے سے تعلق مضبوط فرما، ہم سب کا تعلق اپنے سے مضبوط فرما دے، اے اللہ اپنے سے تعلق مضبوط فرما دے، یا اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے ماں باپ ملجا ہیں، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے سے تعلق نصیب فرما دیجئے، دین کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو بچے یہاں آتے ہیں مسجد میں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کا تعلق مسجد سے اور مضبوط فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان بچوں کو اے اللہ جو ہمارا مستقبل ہیں، اے اللہ جن سے ہمیں امیدیں ہیں توقعات ہیں، اپنے فضل و کرم سے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ دنیاوی امتحانوں میں بھی کامیاب فرما، آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرما، بہت سے بچوں نے امتحانات دیے ہیں نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ ان سارے بچوں کو کامیاب فرما دے، انہیں دین سے جوڑ دے، اور اس وقت معاشرے کے اندر اے اللہ دین سے جو توڑنے کی ایک فضا بنائی جا رہی ہے، دین سے دور کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پر اور دیگر چینلوں پر اے اللہ جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اے اللہ ان کو تو مسلمان بنا دے، صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے، اس رمضان کے صدقے سے اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس سے مسلمان بچے، مسلمان گھر کی عورتیں، مسلمانوں کے نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنے فضل سے انہیں ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، اپنا فضل و کرم فرما دے، اور یا اللہ اگر یہ ان کو ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یا اللہ ان سے پھر آپ مواخذہ فرما لیجئے، ان کی پکڑ فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب خصوصیت سے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، حد نظر تک وسیع فرما دے، یا اللہ عذاب و حساب و کتاب سے آزاد فرما دے، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دے، اے اللہ یہ ساری دعائیں ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے مانگتے ہیں، اے اللہ قبول فرما لے، ہمارے دوست احباب عزیز، اے اللہ جو مسلمان بھائی جو اس مسجد میں آتے تھے، اے اللہ رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ